الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. سب سے پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم قرآن کریم کے جس حصے کی تفسیر کر رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیات 194, 195, 196، یہ تقریباً 8 آیات ایسی ہیں جن کا تعلق حج سے ہے. لیکن حج سے پہلے پہلے، جیسے مسلمانوں کو بہت ساری نیکیوں کا کہا گیا، حدود اور انصاف قائم کرنے کا کہا گیا، روزہ رکھنے کا کہا گیا، اعتکاف کے عمل کا اللہ نے حکم دیا ہے، دوسروں کے مال بغیر اجازت کے غلط طریقے سے ہڑپ کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاند اور تاروں کے بارے میں سوالات ہوئے تو ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اسی طرح جہاد کے بارے میں پوچھا گیا، صحابہ کرام کو فکر تھی کہ ہمارا اور کفار کا آمنا سامنا عاشور حرم میں ہو رہا ہے، عاشور حرم میں قتال کرنا، مارنا پیٹنا، لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ آمنا سامنا ہمارا حرم شریف میں ہوگا، حرم شریف میں بھی مارنا پیٹنا، لگڑنا جگڑنا گناہ ہے، منع ہے، یہ آمنا سامنا ہمارا حالت احرام میں ہوگا، اور حالت احرام کی حالت میں لڑائی کرنا جھگڑنا سختی سے منع ہے، تو آخر یہ لڑائی ہوگی کیسے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، زیادتی نہ کرنا، اور فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر یہ حرم میں تمہارے ساتھ لڑائی کریں، مارے پیٹیں، مکہ کے راستے میں احرام کی حالت میں لڑائی کریں، تو ہم اپنے مکہ کو اور اپنے احرام کو مجبوری نہیں بنائیں گے بلکہ ہم اس کا جواب دیں گے. علماء کرام نے یہیں سے یہ مسئلہ مستنبط کر لیا ہے کہ احرام کی حالت میں یقیناً لڑائی جھگڑا اور قتل و قتال جدال یہ منع کیا گیا ہے. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ احرام کی حالت میں دشمن سامنے آ جائے اور وہ آپ کی جان و مال کا درپے ہو، وہ قتل و قتال کرنا چاہتا ہو، تو اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اس کو مناسب جواب دینا یہ احرام کے مخالفت میں سے نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم جاری فرمایا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. علماء کرام کہتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور بہت سارے نفقات واجب ہیں. زکوٰۃ وہ تو مال کا حق ہے، وہ تو مال کا فریضہ ہے. اگر مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو وہ مال اسلامی مال نہیں ہوگا، وہ مال شرعی مال نہیں ہوگا. ہاں اگر زکوٰۃ دے دی جائے گی تو شرعی لحاظ سے وہ مال آپ کا قانون کے مطابق ہو جائے گا اور وہ مال آپ کا ریکگنائز ہو جائے گا اسلام اور شریعت میں. لیکن ان زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کمائی میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے سرمائے میں سے ایک حصہ مقرر کرے اسلام کے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے احکام کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کی تفصیل پھر اس طرح ہے کہ اگر جہاد ہو رہا ہے تو یقیناً سب سے بڑا مصرف اور سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ مجاہدین ہیں. مجاہدین کی ضروریات ہوتی ہیں، مجاہدین کے لیے خرچہ ہوتا ہے، مجاہدین کو سواری چاہیے ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے اوپر لازم ہیں کہ وہ پوری کریں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاد باقاعدہ عملی طور پہ نہیں ہو رہا ہوتا، یا ہو رہا ہوتا ہے لیکن عملی طور پہ اس تک پہنچنا یا آپ کی امانت پہنچانا یہ ممکن نہیں ہوتا. مشکلات ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، آفات ہوتی ہیں، تو پھر ایسے صورتحال کے اندر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاد کا جو سرچشمہ ہے اور جہاں سے صرف مجاہدین نہیں بلکہ جہاں سے مبلغین، جہاں سے مقررین، جہاں سے مناظرین، جہاں سے داعی اور جہاں سے بڑے بڑے مجاہدین نکلتے ہیں، مدارس دینیہ، مدارس اسلامیہ، قرآن کریم کے مکاتب اور قرآن کریم کے دفاتر، وہاں پہ اگر مسلمان خرچ کرے تو اس کا یہ خرچہ انفاق فی سبیل اللہ ہی میں مانا جائے گا. اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امیر تیمور جو مشہور و معروف فاتح گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے ایک علاقے کو فتح کیا اور اس علاقے کے جو بھی دشمن تھے، جو بھی ان کو روکنے والے لوگ تھے، ان کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے اوپر دسترخوان ڈالا. اور وہ دسترخوان ایسا عجیب دسترخوان تھا کہ اس دسترخوان کے نیچے سے لاشوں کے مرنے کی سسکیوں کی آواز آتی تھی. اور امیر تیمور نے مسلمانوں کو جمع کیا، علماء کرام کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ بتائیے میرا جو یہ عمل میں کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب جو عالم کہہ دے کہ یہ عمل جائز ہے تو غلط بات کر رہا ہے، اس طرح ظلم و ستم کی اجازت نہیں. اور جو عالم کہہ دے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے تو اس کی خیر نہیں ہے، بادشاہ سے اس نے اختلاف کیا، امیر تیمور کی رائے کو اس نے غلط کہا. علماء میں سے ایک عالم اٹھے اور ان عالم نے امیر تیمور سے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھا گیا، اللہ کے رسول، کوئی آدمی اپنی قوم کے لیے جہاد کرتا ہے، کوئی آدمی اپنی بہادری دکھانے کے لیے جہاد کرتا ہے، کوئی آدمی اپنی قوم اور اپنے قبیلے کی غیرت میں جہاد کرتا ہے، ان میں سے کون سا جہاد اللہ کے لیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ جہاد اللہ کے لیے ہے جو اعلی کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے. آسان جواب ہے اور بہت ہی زیادہ جامع جواب ہے. ہر وہ عمل، ہر وہ ترتیب، ہر وہ ضروری جو کام ہے وہ مسلمان کریں گے اللہ کے دین کی فتح کے لیے، نصرت کے لیے، کلمہ طیبہ کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی عزت میں بڑھوتری کے لیے، اور وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگا. ہمارے ہاں جہاد یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پہ عموماً بات کرنا یہ مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجہاد قائم کیا ہے، بہت بڑا کتاب الجہاد ہے اور اس میں جہاد کی تمام تفاصیل موجود ہیں. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کی جس نے سب سے بڑی شرح کی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شروع ہی میں جہاد کی پانچ قسمیں بیان کی. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ جہاد مع الکفار، یعنی کافر جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے، اور وہ مسلمان کو بھی زمین پہ چین سے رہنے نہیں دے رہا، سازش کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، مسلمانوں کے راستوں میں غارت گری کرتا ہے، امن کو نقصان پہنچاتا ہے. اب مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی عزت نفس اور اپنے مقام اور مرتبے کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ محاذ میں جائیں، اور یہ پوری دنیا کا اصول ہے. کوئی بھی قوم آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کے اوپر حملہ کریں، کوئی بھی قوم اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ آپ اس کو غلام بنائیں، تو پھر کیوں کر مسلمان کو اپنے دفاع سے منع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے. دوسرا جہاد، جہاد مع الفساق، یعنی فاسقین کے ساتھ جہاد کرنا، گناہگاروں کے ساتھ جہاد کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے، ان کو اللہ کے احکام سے نفرت ہوتی ہے، ان کو سنتوں سے نفرت ہوتی ہے. ان کی نفرتوں کا جواب آپ مزید سنتوں پر عمل کر کے دیں گے، اور ان کے دین سے دوریوں کا جواب آپ مزید دین سے قریب ہو کر دیں گے. یہ جہاد آپ کا گناہگاروں کے ساتھ ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے جو شبہات والے ہیں، دین کے اندر الٹی سیدھی باتیں پیدا کرنا، دین کے اندر شکوک پیدا کرنا، اسلام کے عظیم دین کے بارے میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کرنا کہ جس سے مسلمان شک اور شبہ کا شکار ہو جائیں گے، ان کو جواب دینا قرآن کریم سے، حدیث سے، اور اسلام کے محکم دلائل سے، عقلی اور نقلی دلائل سے جو علماء کرام کرتے ہیں، یہ جہاد شبہ والوں کے ساتھ ضروری ہے. نہیں کریں گے تو دین کا وجود متاثر ہوگا اور دین وہ اپنی اصل و شکل و صورت میں باقی نہیں رہے گا. اور اسی طرح جو لوگ دین کے اندر شبہات کے ساتھ ساتھ فسوق کرتے اور گناہ کرتے ہیں اور وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور جہاد کی ایسی صورت کہ جس صورت میں آپ لوگوں کو مسائل دینیہ سمجھائیں گے، اللہ اور رسول کی طرف دعوت دیں گے اور قرآن و سنت کے احکام آپ ان کو سمجھائیں گے، یہ جہاد بھی بہت بڑا جہاد ہے. اور پانچویں قسم، یہ میں نے چار بیان کر دی، پانچویں قسم علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، التعلیم و تعلم، پڑھنا اور لکھنا یہ بھی جہاد ہے. اس لیے آپ سے کہا گیا کہ مدارس دینیہ، علماء، طلباء، اہل دین، مکاتب قرآنیہ، یہ سارے کے سارے اصل میں جہاد ہی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ائمہ مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت امام مجاہد، حضرت امام قطادہ، حضرت امام ضحاک، یہ تمام کے تمام، ابن کثیر، انہوں نے نقل کیا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عزت دی اور مسلمانوں کو فتوحات دی اور مسلمانوں کے پاس مال بھی آ گیا، تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ بات کی کہ اب ہمیں جہاد کی ضرورت کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں اور اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہم اپنے باغات کی، اپنی فصلوں کی، اپنی آل و اولاد کی فکر کریں، بس یہی کافی ہے، اس وقت ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فنزلت، بس یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا مطلب ایسا سمجھے کہ تمام زندگی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ لشکر جنہوں نے قسطنطنیہ کے اوپر پہلی دفعہ حملہ کیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. آج قسطنطنیہ کا جدید نام استنبول ہے، اور استنبول میں ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر موجود ہے. یہ حضرت کی جو شہادت ہوئی ہے، یہ قسطنطنیہ کے جہاد میں ہوئی ہے، اور یہ اس آیت کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کے بعد حضرت کبھی اپنے گھر پہ چین سے نہ بیٹھے، اور ہمیشہ حضرت مسلمانوں کے مجاہدین کے ساتھ رہتے تھے. اسی طرح براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان گناہوں میں اس قدر منہمک ہو جائے، اس قدر گناہوں میں آگے بڑھ جائے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کی امید ہی نہ رہے، یہ ہلاکت ہے. اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قدر گناہوں میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو اس قدر فسق و فجور میں اور غلط کاموں میں غرق نہ کرو کہ آخر کار اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت سے تم نا امید ہو جاؤ، اور یہ ہلاکت ہے. وَأَحْسِنُوا، اور ہر کام اچھے اچھے کرو. وَأَحْسِنُوا، حضرت والد صاحب فرماتے تھے احسنی ہو جاؤ. وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کو اپنے عمل میں داخل کر لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام نے اس کے اوپر بھی غور کیا ہے اور فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ احسان کیا چیز ہے، یہ جاننا ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل نے آپ سے پوچھا کہ آپ احسان کے بارے میں مجھے بتائیے. حدیث جبرائیل طلباء اور علماء جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد ربک کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ جگہ آپ کو حاصل نہیں ہے جسے صوفیہ اور جسے لوگ مشاہدہ کہتے ہیں، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب انسان جد و جہد کرے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے تو پھر وفی کل شیئن آیت تدل علی انہ واحد، شاعر کہتا ہے ہر چیز میں نشانی موجود ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن یہ مقام ہر کسی کو حاصل نہیں ہے. دم ایک دم بر پارے میں اعلی نشینم، دم بر پشت پائے خود نبینم. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، انہوں نے کہا کبھی ہم ایسے مقام پہ ہوتے ہیں کہ عرش معلی سے ہمارا رابطہ براہ راست ہوتا ہے، اور کبھی ہم ایسے مقام پہ آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی ایڑیاں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ انسان ہے اور یہ انسان کی اصل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی میراث میں ایک خچر اور کچھ اسلحہ موجود تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھوائی تھی، اور اس کے بدلے میں آپ نے 30 سا گندم کی لی تھی، اور وہ زرہ یہودی کے پاس رہ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ نبوت کا مقام ہے، یہ نبوت کا مرتبہ ہے کہ کبھی اللہ وحدہ لا شریک ایسا مقام دیتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کے الفاظ جاری ہوتے، اور کبھی اللہ تعالی انسانیت کے طور پہ اور بشریت کے طور پہ ایسا مقام دیتے ہیں کہ احد کے میدان میں حضرت کے دانت مبارک شہید ہو گئے، حضرت فاطمۃ الزہرا وہ آپ کے دانت کا علاج کر رہی تھی. بہرحال تو فرمایا کہ عبادت اور معاشرت، ہماری آپ کی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، اگر ان کا تعلق اللہ سے ہے تو وہ عبادت ہے، اور اگر اس کا تعلق بندوں سے ہے تو وہ معاشرت ہے. تو عبادت میں جو احسان ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس قسم کی عبادت کرنا یہ ضروری ہے. دوسری بات کہ جب آپ کا تعلق بندوں سے ہو جائے تو اسے معاشرت کہتے ہیں، اس کی تفسیر بھی حدیث شریف میں موجود ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے ساتھی کے لیے پسند، اور اپنے لیے جو تم پسند نہیں کرتے وہی اپنے ساتھی کے لیے پسند نہیں کریں گے. تو یہ بہت بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لہذا اس قسم کے درجات اگر حاصل کر لیے جائیں تو وہ احسنو، اور تم ہر کام اچھے طریقے سے کر لیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اب یہاں پہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق اللہ تعالی کے دین میں حسن کے ساتھ ہے، اور ضروری ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ کوشش کرتا رہے کہ وہ ان تمام ضروریات کو جاری و ساری رکھے. جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں آج اللہ کے حکم کے مطابق ہی جو بھی ہوتا ہے، آج میری طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہے، تو آج اس ایک آیت کے ترجمے اور حدیث کے مطلب پہ ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر، اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، وصلى الله تعالى.